الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بامانيكم ولا امانيه اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اس وقت سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 سے ہم آج کی نشست کا آغاز کریں گے. یہ سورۃ النساء کا 18 رکوع ہے, آیت نمبر 123 پانچویں پارے میں. الحمدللہ, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ایک سلسلہ وار جو ترجمہ قرآن ہمارا چل رہا ہے, انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم اسی تسلسل کو آگے انشاءاللہ بڑھا رہے ہیں. آپ کے علم میں یقیناً ہوگا, تھوڑا سی تذکیر اور یاد دہانی کے ذیل میں کچھ نکات بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. سورۃ النساء ہمارے ذیل مطالعہ ہے, اور سورۃ النساء کے چار جو وہ حصے ہیں. پہلا حصہ الحمدللہ اس کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا ابتدائی 43 آیات پر, یہ مشتمل حصہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی ہدایات کے ذیل میں ایک اسلامی ریاست کو 3 اہداف وہ دیے کہ ہر ایک کی جان, ہر ایک کی مال اور ہر ایک کی عزت اور آبرو کی حفاظت وہ کی جائے. اسی طرح سے دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 44 سے اور آیت نمبر 57 تک, کہ جس میں سابقہ امت مسلمہ میں خاص طور پر یہود سے خطاب کیا گیا, اور یہود کی جو بھی سازشیں ہیں ان کا بیان وہ ہمارے سامنے آیا. تیسرا حصہ آیت نمبر 58 سے اور آیت نمبر 152 تک, یہ زیر مطالعہ ہے ہمارے. تیسرا حصہ جو کہ طویل ترین حصہ ہے سورۃ النساء کا, کہ جس میں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے, یعنی مجھ سے اور آپ سے, اور خاص طور پر جو اہل ایمان میں آستین کے سانپ ہیں, یعنی ایک تو ظاہری دشمن ہے مسلمانوں کا جو کہ کفار جن کو کہا گیا, اور ایک حزب الشیطان میں جو باطنی دشمن ہیں وہ منافقین ہیں, کہ جو کلمہ گو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد عمل سے جو وہ کوسوں دور ہو جاتے ہیں, اور یہ نفاق کا مرض ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو تیسرا طویل ترین حصہ ہے, اس میں منافقین کی 3 بڑی کمزوریوں کا بیان وہ ہم نے سمجھا الحمدللہ. یعنی منافقین پر سب سے بھاری شے, پہلی شے وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر بہت بھاری تھی. نمبر 2, اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ, یہ منافقین پر بہت بھاری تھے. اور نمبر 3, اللہ کی راہ میں جب یہ تقاضا ہے کہ اپنے مال اور منال کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کی جائے, تو یہ ہجرت فی سبیل اللہ یہ بھی اصل میں منافقین پر بہت بھاری تھی. تو یہ 3 بڑی کمزوریوں کا بیان ہمارے سامنے آیا, اور اس حصے میں اہل ایمان کے لیے, میرے اور آپ کے لیے بہت قیمتی ہدایات بھی ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ جو رکو نمبر 18 ہے, اس کے آغاز میں شرک کی مذمت ہے کہ جو کہ کی گئی, اور اہم اصول یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ عقیدے کے اعتبار سے ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے. ہاں اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں. اسی طرح پھر شیطان کے جو عزائم ہیں ان کا بھی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع کے آغاز میں جو فرمایا تھا وہ بھی تفصیل سے ہم نے اس کا مطالعہ کیا, اور پھر شیطان کے ان عزائم میں اور اس کے ہتھ کنڈوں میں جو بھی پھنستا ہے اور اس کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر اس کا بھی انجام بد ہے کہ جو ہمارے سامنے ان ابتدائی آیات میں ہم مطالعہ کر چکے ہیں. باقی ابھی جو چار آیات رہ گئی ہیں اس رکوع کی وہ آج سے انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں, اور اس میں آغاز میں اہل ایمان اور اہل کتاب کی جو خوشکن خواہشات ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نیک اعمال ہیں اور جو بد اعمالیاں ہیں ان کے حوالے سے بڑا اہم اصول ہے کہ جو کہ بیان کیا ہے, اور میرے اور آپ کے لیے عملی اعتبار سے آیات بہت اہمیت کی حامل ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانیہ اہل الکتاب, کہ اے مسلمانوں نہ تمہاری امانیوں سے کچھ چلے گا اور نہ اہل کتاب کی امانیاں ان کے کچھ کام آنے والی ہیں. یہاں امانی کا تذکرہ ہے, امانی امنیتن کی جمع ہے, اور عربی میں امانی یا امنیاں وہ کہتے ہیں خوشکن خواہشات کو, آرزوئیں, یعنی انگلش میں اس کو اچھے طریقے سے وہ سمجھ میں آ جائے گی بات, یعنی وشفل تھنکنگز. یعنی جب قوم عمل سے پیچھے ہوتی ہے اور آسمان سے پاتال پر گر رہی ہوتی ہے امتیں یا قومیں, تو وہ گرتے گرتے کچھ سہارے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں. تو لہٰذا وہ وشفل تھنکنگ جو خوشکن خواہشات ہیں ان کا سہارا پھر لیتی ہیں, اور ان کا سہارا لے کے بس سمجھتی ہیں کہ جو بھی بڑے بڑے ہماری بدعمالیاں ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے اور روز قیامت ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. تو لہٰذا ایک طرح سے آخرت کا صاف انکار تو نہیں کیا جاتا, لیکن اقرار کے پردے میں انکار کی یہ ایک صورت ہے کہ جو آخرت کی وہ بن جاتے ہیں, کہ آخرت کا اقرار تو کیا جا رہا ہے زبان سے, انکار نہیں کیا جا رہا, لیکن کچھ ایسے وشفل تھنکنگ جو ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کر دی جائیں خوشکن خواہشات کہ بس آخرت میں ہم اس طریقے سے بچ جائیں گے, فلاں طریقے سے بچ جائیں گے, ہمیں فلاں جو ہے وہ بچا لے گا. تو لہٰذا یہ وہ خوشکن خواہشات ہیں کہ جو پھر انسان کو عمل سے کوسوں دور کرتی ہیں, اور یہ ہے کہ ایک عقیدہ جب آخرت میں یہ بن جائے کہ بس ہم تو بخشے بخشائیں, تو پھر اس کے نتائج دنیا میں بھی انسان پر پڑتے ہیں ان کے اس کے اعمال پر, کہ وہ عمل پر نہیں آتا, نیک اعمال پر اس سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے, اور شیطان کا نرم نوالا وہ بن جاتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات سے کچھ چلے گا اور نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ چلے گا. یہاں پس منظر میں شان نزول کے حوالے سے بھی ایک روایت مفسرین نے نقل کی ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مروی روایت, کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان اور یہود کے درمیان ایک تفاخر شروع ہو گیا. ایک موقع پر یہود کہنے لگے کہ بھئی مسلمانوں سے کہ ہم تم سے اعلی ہیں, یعنی تمہارے نبی سے پہلے ہمارے انبیاء آئے, تمہاری کتاب قرآن سے پہلے ہماری جو وہ کتابیں آئیں تو ہم اعلی ہیں. مسلمان کہنے لگے کہ نہیں, ہمارے جو بھی نبی ہیں وہ آخر نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, اس اعتبار سے ہم اعلی ہیں, اور ہم ان پر جو ہے وہ آخری کلام اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا اور اس کے نزول کی وجہ سے ساری پچھلی کتابیں جو ہیں وہ اس کی تنسیخ ہو گئی اور وہ کالعدم ہو گئیں, تو بہرحال ہم جو ہے وہ اعلیٰ ہیں. لہٰذا اس پر پھر یہ آیت کا نزول ہوا کہ جس میں فرما دیا گیا کہ نہ تمہاری خواہشات سے کچھ چلے گا نہ ان کی خواہشات سے چلے گا, یعنی اگر کوئی عمل سے پیچھے ہو گیا تو اس کا نسب جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ آج جو ہم نسلی اعتبار سے یہی تفاخر آیا تھا یہود کے اندر کہ بھئی ہم اعلی نسل سے ہیں, ہم فلاں نبی کے ماننے والے ہیں, تو لہٰذا ہم بخشے بخشائیں, یہی کیفیات آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئیں. یعنی میں چند مثالیں قرآن مجید سے, ابھی دورہ ترجمہ قرآن کی نشست الحمدللہ جنہوں نے بھی اٹینڈ کی ہیں ان کے سامنے یہ کثرت کے ساتھ اہل کتاب خاص طور پر یہود کی جو خوشکن خواہشات وہ آئی ہیں قرآن مجید میں, مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ یعنی ہم جو ہے وہ بخشے بخشائے ہیں، اور لن یدخل الجنت الا من کان یہودا و نصارا، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے یہود و نصارا کے. یہ ان کا ایک زون تھا، وشفل تھنکنگ تھی کہ ہم ہی ہیں کہ جو کہ جنت کے لیے بنائے گئے ہیں، باقی جو غیر یہودی ہیں اور غیر نصارا ہیں وہ سارے جہنمی، ہم ہیں صرف جنت کے لیے. اور اسی طرح سے نحن ابناء اللہ واحد باؤ، ان کا یہ نعرہ تھا، زون تھا کہ بھئی ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں تو اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہماری بات اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا اور ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا. لہٰذا یہ ہے کہ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تو یہ قرآن مجید میں ان کی خوشکن خواہشات کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے سابقہ امت مسلمہ پر حالات و واقعات گزرے ہیں، ایسے ہی میری امت پر بھی حالات و واقعات آئیں گے. جس طرح سے وہ خوشکن خواہشات کے سہارے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی رہیں اور نجات خوری کے جو بھی چور دروازے انہوں نے کھول لیے، بالکل آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی یہ خوشکن خواہشات کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی اور نتائج پازیٹو آنا، اس کے حوالے سے بہت سارے عقائد ہمارے درمیان بھی موجود ہیں. یعنی اشعار میں تو بڑے لہک لہک کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے میری مولا تیری محبوب کی امت میں ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یعنی غور کیجئے الفاظ پر کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے میرے مولا تیری محبوب کی امت میں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یعنی شراب بھی ہم نے پی، زنا بھی ہم نے کیا، رشوت بھی ہم نے لی، سب کچھ کیا، پوری قوم کا سودا بھی کر دیا، لیکن کیونکہ کلمہ گو مسلمان ہیں، محبوب کی امت میں تیرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، تو لہٰذا بس سیدھے جنت میں جائیں گے، بخشے بخشائیں. اسی طرح سے اشعار میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یعنی اللہ کی شان رحمت کو جو ہے وہ بس سامنے رکھ کر، اور یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو بخشے بخشائے سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو بھی ہیں، کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے بس ہمیں سیدھے جنت میں داخل کر دے گی اور ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ شان قہاری جو ہے یہ شیطان کا ایک عمل ہوتا ہے انسان کے سامنے، اللہ کی تصویر کا صرف ایک رخ ہے کہ جو کہ رکھتا ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اور لیکن اللہ ذو انتقام ہے، قہار ہے، جبار ہے. یہ وہ شانے ہیں کہ جو شیطان بالکل صرف نظر کر دیتا ہے، کہ جس کی وجہ انسان جو ہے وہ پھر بدعمالیوں کی طرف ہی آگے بڑھتا ہے، کہ جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں اب دنیا میں جو کچھ کروں لیکن مجھے جو جانا جنت میں ہے، تو اس کی پھر ریفارمیشن نہیں ہوتی، وہ گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو بہرحال یہ ہے کہ آخرت میں جواب دہی کا جو احساس ہے، لہذا یہ ہے انسان کو اس دنیا میں سیدھا رکھنے والی بات. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ آخرت پر یقین عطا فرمائے کہ وہاں اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہوگا کہ بس جو چاہے کھڑا ہو کر کسی کو بھی بخشوا کے لے جائے، جس طرح سے شفاعت باطلہ کے آج عقائد ہمارے معاشرے میں بھرے پڑے. تو لہذا یہ ہے کہ وہاں اصل بادشاہت کس کی ہوگی، لمن الملک اليوم پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، تو کہا جائے گا للہ الواحد القہار، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کہ جو اپنی ذات میں یکتا ہے اور قہار وہ چھایا ہوا ہے. اب اس کے مدے مقابل کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ تو دنیا کے کھیل ہیں. آج کوئی انسپیکٹر جو پکڑ کے لے جائے کسی کو، تو معزز لوگ جا کے تھانے میں کیا کہہ کے چھڑوا لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں، انسپیکٹر صاحب یہ بڑا یعنی غلط فہمی میں پکڑا گیا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم جا کے یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ نے غلط فہمی میں پکڑ لیا ہے، معاذ اللہ جہنم کے لیے اس کو مختص کر دیا، ہم جانتے ہیں، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، تو یہ جھوٹی سفارش ہے، کچھ کام نہیں آنے والے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں پہلی آیت میں اس کا رد، کہ نہ تمہاری خوشکن خواہشات سے کچھ چلے گا نہ اہل کتاب کی خوشکن خواہشات سے. اب اصول کیا ہے پہلی آیت میں، یہاں جو اعمال بد ہیں ان کے حوالے سے پختہ اصول دیا جا رہا ہے، اور اگلی آیت میں جو نیک اعمال ہیں ان کے حوالے سے بھی پختہ اصول دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ میں یامل سو یجزبے، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی جزا اس وہ پائے گا روز قیامت، اس کو اس کی سزا جب وہ ملے گی. جو یہاں پر بویا جائے گا انسان وہاں جب وہ کھاٹے گا. لہٰذا جو قول ہے نا کہ دنیا مزرۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. یعنی انسان جو یہاں پر بو رہا ہے چاہے وہ اچھا عمل بو رہا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ نکل رہا نکلے گا انشاءاللہ. یہاں بدی کا بیج بویا جائے گا تو پھر وہاں بدی کے سب یعنی جو بھی نتائج ہیں وہ بھگتے گا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اس کی جزا پائے گا. صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں سنی, اب آپ اندازہ کریں صحابہ کرام جو بھی آیتیں قرآن مجید کی سنتے تھے وہ عمل کی نیت سے سنتے تھے اور اپنے آپ کو تولتے تھے ان آیات پر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جب یہ آیت صحابہ کرام نے پڑھی ہے اور سنی ہے اللہ کے رسول سے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا تو لرز گئے صحابہ کرام. خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو اس آیت کو سن کر ایسے محسوس کیا, روایت میں آتا ہے کہ جیسے ان کی کمر جو وہ توڑ دی گئی, ایسی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اور وہ گھبرائے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا اللہ کے رسول یہ آیت جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا لازمن پائے گا, تو لہٰذا کون ایسا شخص ہے کہ جو کہ اعمال بس سے بچا ہوا ہو اور اس نے کوئی برے عمل جو وہ کیے نہ ہو, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی سزا جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر تم اور تمہارے جو مومن بھائی ہیں لہٰذا وہ فکر نہ کریں, اور یہ ہے کہ جو بھی تم پر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں جو بھی تکالیف آتی ہیں اور تم بیمار ہوتے ہو تو لہٰذا یہ بیماریاں اور یہ دنیاوی تکالیف یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. ایک روایت میں اس طرح سے الفاظ آیا کہ ابو بکر کیا تم بیمار نہیں ہوتے, کیا دنیا میں تمہیں تکلیفیں نہیں آتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ بندہ مومن پر جو بھی تکلیف آتی ہو دنیا میں تو یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب انسان بخار میں ہوتا ہے تو یہ بخار بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یعنی وہ اندازہ کریں ذرا سا بخار ہمیں ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ واویلہ کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ, یعنی عام کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو یاد نہیں کر, حالانکہ اگر یہ پہلو ہو اس کے سامنے کہ جو بھی یہ بیماریاں ہیں یہ بھی اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے, کتنے ہمارے گناہ کا کفارہ ہے کہ جو بیماریوں کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہیں پر وہ گناہ ختم کر رہا ہے ان بیماریوں کی صورت. اسی طرح حدیث میں ایک یہ بھی آتے ہیں الفاظ کہ جو بھی مصائب دنیا میں انسان پر آ رہے ہوتے ہیں, خواہ اب آپ دیکھیں مثال کیا دی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ایک شخص اپنی ایک جیب میں ایک شے تلاش کرتا ہے, ایک شے ایک جیب میں تلاش کرتا ہے اسے یہاں نہیں ملتی, اب یہ ہے کہ وہ دوسری جیب میں تلاش کرتا ہے, اب یہ جو اس کو ایک مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے اتنی سی مشقت, یعنی اس میں کیا مشقت ہے آپ خود سوچیں, لیکن حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ ایک جگہ اسے نہیں ملتی دوسری جگہ اسے تلاش کرتا ہے, اس مشقت پر بھی اس کے گناہ جو ہے وہ دھل رہے ہوتے ہیں اور کفارہ یہ مشقت بھی بن رہی ہوتی. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے بہت رحم کرنے والا ہے, لیکن اصولی بات کیا ہے کہ یہ سارے جو بھی اعمال ہیں مصائب پر جو بھی گناہوں کے دھلنے کا معاملہ ہے یہ کون سے گناہ ہیں, یہ صغیرہ گناہ ہیں, یہ اصولی طور پر بات ذہن میں رکھیں. جو کبائر ہیں کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, یہ پکا اصول ذہن میں رکھیں, جو بھی کبیرہ گناہ ہیں اس کے لیے توبہ جو ہے وہ شرط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنے کبیرہ گناہوں پر بھی توبہ کی توفیق دے اور جو بھی صغائر ہیں صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا گیا اصولی بات اعمال بد کے حوالے سے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا, ولا یجد لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ اپنے لیے اس دن اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی پشت پناہ پائے گا نہ کوئی مددگار پائے گا, یعنی کوئی اسی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی اس دن اس کے کسی کام نہیں آئے گا, کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اب اس کے برعکس اگلی آیت میں اب جو پچھلی بات تھی اس کو مکمل کیا جا رہا ہے, وہاں تو اعمال بد کا معاملہ تھا اب نیک اعمال کے حوالے سے بھی اصول دیا جا رہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, اور جو نیک عمل کرے گا یعنی جو عمل کرے گا نیکیوں میں سے من ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى خواہ وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِن ہاں بشرط یہ کہ وہ مومن ہو, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے, ولا یظلمون نقیرا اور کوئی تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پر اہم بات کیا ہے کہ جو بھی عمل کرے گا صالحات میں سے, تو عمل صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی بہت جاننا ضروری ہے. عمل صالح صالح نکلا ہے صلاحیت سے, یعنی ایسا عمل کہ جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ انسان کو پستیوں کی پستی سے اٹھا کر اور جو آسن تقویم اس کا اصل مقام اللہ تعالیٰ نے بلند مقام رکھا ہے وہ اس تک جب وہ پہنچا دے، یا نفس امارہ سے اٹھا کر اسے نفس مطمئنہ تک پہنچا دے، ایسا عمل عمل صالح کہلاتا ہے. اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے تین شرائط ہیں عمل صالح کے حوالے سے کہ جو کہ ہمیں ملتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل اس میں نیت جو ہے وہ شرط ہے، نیت میں اخلاص ہو. اگر کوئی بھی عمل اس میں نیت میں کھوٹ ہے تو وہ عمل صالح کی کیٹیگری میں نہیں جائے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ ایک نیک عمل ہے. لیکن اگر نماز پڑھنے والے کی نیت دکھاوے کی ہو جائے، نیت میں کھوٹ آ گیا، اب وہ للہیت نہیں رہی نماز میں، وہ کسی اور کے لیے جو ہے وہ سجدے کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، لہٰذا وہ نیک عمل کی کیٹیگری سے نکل گیا بلکہ وہ شرک میں چلا گیا. حدیث میں ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. لہٰذا یہ ہے کہ پہلی شرط کیا ہے عمل صالح میں، کون سا عمل داخل ہوگا؟ وہ کہ جس میں نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے وہ کیا گیا ہے، اخلاص ہو. نمبر دو، وہ عمل معاشرے میں معروف ہو. معروف مراد کیا ہے؟ کہ جانا پہچانا عمل ہو. مثال کے طور پر یعنی ایک شخص ہے، اس کے دل میں غریبوں کے لیے بڑا ایک جذبہ پھوٹتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں. لوگ جو ہے وہ ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے بمشکل جو ہے وہ گزارا ان کا نہیں ہو رہا، لہٰذا اب یہ نیت تو بڑی اچھی ہے کہ غریبوں کی مدد کیا جائے، لیکن اب اس نے طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ کیا سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ڈیفینس کے بنگلوں میں جا کے ڈاکے مارتا ہوں، چوریاں کرتا ہوں، اور وہاں سے جو بھی مال حاصل ہوگا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا. لہذا نیت تو اچھی تھی غریبوں کی مدد، لیکن عمل جو وہ معروف نہیں تھا، معاشرے میں اس کو منکر کہا جائے گا. اس کی کوئی تعریف نہیں کرے گا کہ امیروں کو پریشان کر کے اور زج کر کے اور غریبوں کی مدد کی جائے، یہ عمل معروف نہیں. لہذا یہ عمل صالح کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا، یہ تو پھر ایک جرم ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں قرار پائے گا اس کی سزا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ عمل صالح کہلائے گا کہ جس عمل پر مہر لگی ہو سنت کی. لہٰذا وہ عمل صالح کی کیٹیگری میں جائے گا. اس کے لیے بھی ایک دو مثالیں بس میں آپ کو دے دیتا ہوں. یعنی نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے عشاء کی، کتنی فرض ہیں اس میں؟ عشاء میں چار فرض ہیں. کسی مسجد میں جائیں اور کوئی امام صاحب جو ہے وہ کہیں کہ بھئی آج مجھے بڑی اللہ سے لو لگ رہی ہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں آج عشاء کے چار فرائض کے بجائے میں چھ فرائض ہیں جو کہ پڑھاؤں. اب اس میں دیکھیں، اس عمل میں وہ دو رکعت کا اضافہ کرے گا، تسبیحات بڑھیں گی، کوئی اور دیگر خرافات تو نہیں اپنی زبان سے نکالیں گے نا، مزید سجود بڑھ جائیں گے، رکوع بڑھ جائیں گے. بظاہر تو کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اصل خرابی کیا ہے؟ آپ کس بات پر جو ہے وہ اعتراض کریں گے کہ بھائی جو عشاء کے فرائض ہیں اس پر سنت کی مہر کتنی فرائض پر لگی ہے؟ چار پر لگی، چھ پر نہیں لگی. لہذا یہ عمل جو ہے یہ نیک اعمال کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا، آپ نماز نہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے، چاہے کتنا ہی لو لگ رہی ہو، کتنے ہی وہ تسبیحات میں اضافہ ہو جائے، سجود اور رکوع میں اضافہ ہو جائے، نہیں. چار ہی ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے عشاء میں، وہ چار ہی پڑھی جائیں. اسی طرح سے اذان نماز سے پہلے ہوتی ہے، اور اذان کا اختتام مؤذن کن الفاظ پر کرتا ہے؟ اذان کا اختتام کن الفاظ پر ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کوئی ذہن میں یہ سوچے اٹھ کے کھڑا ہو جائے مؤذن کہ بھئی یہ تو کلمہ پورا نہیں ادا ہوا. کلمہ پورا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لہذا اب کوئی مؤذن کھڑا ہو کے گیا کہ بھئی آج سے میں نمازیں جو ہیں وہ اس میں اختتام محمد رسول اللہ پر کروں گا. اب دیکھیں کلمے میں کوئی عیب تو نہیں ہے نا، کتنا ہی حسین جملہ ہے محمد رسول اللہ، لیکن آپ اعتراض کیا کریں گے کہ بھئی اذان پر سنت کی مہر لگی ہے کہ آخری جملہ کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ نہیں ہوگا بلکہ لا الہ الا اللہ ہوگا. تو لہٰذا وہ عمل چاہے وہ جتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ کرے، کلمہ مکمل اذان میں نہیں کرے گا، بلکہ لا الہ الا اللہ ہی پر وہ جملہ ختم ہوگا، اور یہ سنت کی مہر اس پر لگی ہے، اور اس کے خلاف کوئی کرے گا تو بہرحال وہ نیک عمل کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا. تو یہ تین کنڈیشنز ہیں عمل صالح کے اعتبار سے، کہ نیت میں کھوٹ نہ ہو، اور عمل جو ہے وہ معروف ہو، اور نمبر تین اس پر سنت کی مہر لگے ہو. تو وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، جو بھی عمل کرے گا نیک، خواہ وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ دونوں کے لیے عمل کا میدان کھلا ہوا ہے. مرد بھی اوپر جا سکتا ہے نیک اعمال میں، عورت بھی جو وہ اوپر جا سکتی ہے. فرمایا کہ وہ ہوا مؤمن، ہاں بشرطیے کہ وہ مومن ہو، یعنی وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، دار اسلام میں وہ داخل ہو، تو وہ اس کا عمل نیک عمل کہلائے گا. اور یہ بات بھی بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ ایک شخص کافر ہے اور بہت سارے کفار ہیں کہ جو معاشرے میں آپ کو بہت سارے سوشل ویلفیئر کے بھلائی کے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو لگا یہ ہے کہ ان کے وہ بھلائی کے کام قبول ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کو مانو، زبان سے جو بھی اقرار کرو. اور جیسے ہی کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھ کر اقرار کرتا ہے، اب اس پر سارے دینی جو بھی شرعی احکامات ہیں وہ لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اعمال اس پر لاگو ہوں گے، ورنہ اس سے پہلے اگر وہ نیک اعمال کرتا رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، دار اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہو. تو یہاں پر وہ شرط بھی آ گئی کہ وہ ہوا مؤمن، بشرطیے کہ وہ مؤمن ہو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُسْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر کوئی تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو وہ لے کر آئیں گے اس کے مطابق. ہاں اصول کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، کسی نے گناہ کا ارادہ کیا تو لہٰذا ارادے پر گناہ اس کے اکاؤنٹ میں لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ گناہ پر عمل نہ کرے. ہاں کسی نے اس کے بالکل برعکس نیکی کا ارادہ کیا تو لہٰذا ارادے کی بھی نیکی لکھ دی جاتی اکاؤنٹ میں، اگر وہ کر لے عمل نیک عمل تو لہٰذا اس کو 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اجر کو جو ہے وہ بڑھاتے چڑھاتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت. اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے، آخری 2 آیات ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا کہ جس نے جھکا دیا، اسلم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اسی سے مسلم بنتا ہے. اسلم یسلم مسلم، یعنی مسلم کے اصل معنی کون ہوتے، کیا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا، اپنے آپ کو حوالے کرنے والا کسی کے، اور یعنی اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اب بندہ مومن کیا کرے، اپنے آپ کو حوالے کر دے، بالکل سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. تو فرمایا جا رہا ہے اس سے اچھا دین کس کا ہوگا کہ جو جھکا دے وجہ اپنے چہرے کو للہ، کس کے لیے، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے احکامات کے سامنے بالکل سرنڈر ہو جائے. یہ نہیں کہ اکڑ کے کھڑا ہو جائے کہ میں نہیں مانتا. میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سود اللہ اس کے رسول سے لانے جنگ ہے، میں نہیں مانتا، میں تو سود جاری رکھوں گا، ہوگا قرآن میں. اللہ کہہ رہا ہے سورہ احزاب میں، سورہ نور میں، کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ شرعی پردہ نافذ کرو، تمہاری مائیں بہنیں جو ہے وہ بے پردہ ہو کے نکلنا ہی. تو ایک انسان کہے میں نہیں مانتا، چاہے ہوگا قرآن مجید میں. اب یہ کیا ہے، یہ ہے اصل میں کہ اپنے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں جو کھڑے ہو جانا. ایک ہے کہ نہیں جھکا دینا، جو حکم آئے، بس یہ کہ اللہ کا حکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرا رب ہے، بہت یعنی اتنا سب کچھ دینے والی ذات ہی وہی ہے، اب اس کے حکم کے سامنے کوئی چون چرا نہیں کرنا. یہ ہے اسلم، جھکا دیا جس نے اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے. وہ ہوا محسن، اور وہ احسان کے درجے پر عمل کرنے والا ہو. یہ احسان کا جو درجہ ہے یہ کلائمیکس ہے، یوں سمجھیں آپ، یعنی احسان کی جو ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے وہ تو یوں ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو اپنے سامنے، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کم از کم احساس ہو جائے کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اللہ دیکھنے والی ذات ہے، میں تمام لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا دوں لیکن ایک آنکھ ہے کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے، یعنی سی سی ٹی وی کیمروں سے میں اپنے آپ کو بچا لوں اور بھی جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن ایک آنکھ ہے کہ جو کہ ہر جگہ موجود ہے. وہوا ماکم اینما کنتم، اللہ وہاں کہیں ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. لہذا یہ ہے کہ میں اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہے احسان کا درجہ کہ کم از کم یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور رول ماڈل کے طور پر ملت ابراہیمی کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جس نے اتباع کی ملت ابراہیمی کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی. اور قرآن مجید میں ملت ابراہیمی کو بھی واضح کیا گیا، اور وہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے ملت ابراہیم، کہ جب جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اسلم جھک جاؤ سرنڈر کر دو, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں, میں جھکتا ہوں, فرما برداری اختیار کرتا ہوں رب العالمین کے سامنے, اس کے ہر حکم کے سامنے. یہ ہے ملت ابراہیمی کہ جس کا تقاضا اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ سے اور آپ سے بھی کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ایک قدم جو ہے وہ اسلام میں ہے, دوسرا قدم جو ہے وہ کفر میں ہے, ایک حکم سر آنکھوں پر, دوسرا جو ہے وہ پاؤں تلے. یہ مسلمانی نہیں, یہ تو منافقت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ اس نے اتباع کی ملت ابراہیمی کی, حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ کیا تھا کہ وہ بالکل ہر ایک سے کٹ کر وہ اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے تھے. یعنی بس جو اللہ کا حکم ہے وہ بس ماننا ہے, چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ کا حکم ایک طرف ہے تو بس اللہ ہی کے لیے جو وہ یکسو ہو جانا ہے اس کے حکم پر. اللہ تعالیٰ یہ سعادت یہ توفیق کسی درجے میں ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اسی کیفیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز بخشا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نسبت سے, فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کیا بنا لیا, خلیل بنا لیا, دوست بنا لیا. اور یہ خلیل کا لفظ خلل سے ہے, یعنی ایسی محبت کہ جو دل میں جو ہے وہ خلل ڈال دے اور یہ کہ پیوست ہو جائے, اور ایسے دوست کو جب وہ خلیل کہا جاتا ہے کہ جو دل میں اس کی محبت جو ہے وہ بالکل رچ بس جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اعزازات دیے. انبیاء کی نسبت سے کیا لقب دیا گیا, ابو الانبیاء. انسانیت کی نسبت سے امام الناس, اور اللہ نے اپنی نسبت سے خلیل اللہ, یعنی اللہ کا دوست ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا. اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے, جو کچھ کے زمین میں ہے. کیوں فرمایا گیا ہے کہ بھئی اس لیے کہ تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. جو اصول اللہ تعالیٰ نے بدعمالیوں کے اور نیک امال کے پیچھے بیان کر دیے کہ جو بھی بدعملی کرے گا اس کی سزا پائے گا, اور جو نیک امال کرے گا خواہ مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا پائیں گے, جنت میں داخل ہوں گے. لہذا یہ اختیار وہ کس کا ہے, وہ اسی اللہ کا اختیار ہے کہ جس کا اختیار اس کائنات پر بھی ابھی بھی چل رہا ہے بالفعل. اللہ ہی ہے کہ جس جو کہ اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں, جو کچھ کے زمین میں ہیں. وکان اللہ بکل شئ محیطا, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے, ہر شے کو جو ہے اس نے گھیر رکھا ہے, اس کے یعنی علم میں ہر شے ہے کہ جو کہ موجود ہے. ہمارے بھی اعمال اس کے علم میں موجود ہیں. یہ بھی کرامن کاتبین جو بھی بٹھائے گئے ہیں, یہ اس لیے نہیں بٹھائے گئے کہ یہ اللہ کے علم میں اضافہ کریں گے, کہ اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ آپ کو پتا نہیں تھا یہ بندے نے یہ اعمال کیے ہیں. خدا نہ خواستہ, معاذ اللہ, ایسا نہیں. اللہ کو ہمارے ایک ایک عمل کا پتہ ہے. یہ کرامن کاتبین جو ہمارے رشتے تیار کر رہے ہیں, یہ ہماری حجت کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے حجت نہ رہے روز قیامت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ان آیات پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے, اور آخرت سے پہلے, موت سے پہلے پہلے ہمیں واقعتاً اپنی جو بھی بدعمالیاں ہیں, چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو, اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں نیک اعمال پر جو بھی انشرا ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے, نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.